الصلاه والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم ہم سب دعا کرتے ہیں جب بھی نفل پڑھے ہیں ذکر کیے دعا کریں اللہ تعالی حضرت کے ذوق کو قوت میں بدل آمین اور ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا آمین یہ سب میں ایک دم سے باہر ہیں وہ گلشن جیسے انہوں نے چن چن کے لگایا اللہ اس کو آباد و شاد یہ وہ جنگل جہاں حضرت نے مرکز کے لیے ہاتھ رکھے وہ شہر بن گیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی جب مرکز کی بنیادیں رکھی گئی تو وہ پورا شہر بن گیا لاہور کا مرکز جو ہے شاہی مسجد کے بعد اگر کوئی دینی مرکز خوبصورتی کا کوئی نمونہ ہے تو لاہور کا مرکز کراچی کا اس سے بھی بہتر سب سے پہلے کشمیر میں بنے ان پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کام دیا جہاں انسان کا جانا ہی مشکل تھا جہاں سڑک نہیں تھی وہاں شاہراہ بن گئی میری تو یہ دعا تھی کہ یا اللہ حضرت کی زندگی میں مجھے ایمان سے لے جانا اور یہ دعا ہے یا اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں صدیوں بعد آتی ہیں حضرت شاہ صاحب مدرس العالی جب رات کو بات چیت کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر طاہر کو واپسی بتایا کہ میں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں یہ اور کہیں نہیں مل سکتی آپ سب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے یونیورسٹیوں میں گئے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں پڑھتے بھی رہے ہیں ایسے استاد کہیں نہیں ملے نہ دینی درس گاؤں میں ملیں گے یہ جو خانقاہیں حضرت نے تیار کی نہ اس لیے کہ اللہ کا نام قبول بھارا اور یہ ساری یہ تو گارے اور مٹی کی چیزیں تھیں لیکن جو آپ نے دلوں پر محنت کی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان قلوب کو قیامت تک زندہ و سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ حضرت کو عطا فرمائے جب انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیتا ہے اپنی کوتاہیاں لغزشیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے محبوب کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان محافل میں ان مجالس میں آ سکوں لیکن یہ حضرت کی خاص شفقت ہے خاص شفقت ہے ہم میرے جیسے گنہگاروں کو ان کی صحبت نصیب ہوتی اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو ہستی جو ہے جو کائنات کا مالک ہے جو پیدا کرنے والے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ بنا دیتے ہیں اور بنائی ہوئی چیز کو وہ ٹھیک کرنا اسے کتنی مشکل اللہ تعالیٰ ان کچھ صحت دے دے تاکہ یہ جو رہ گئے ہیں جو آ گئے ہیں ان کو تو ہے انہوں نے زیارت کر لی رہتی دنیا تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ مزید دنیا کو ان کے وجود سے فائدہ پہنچائے حضرت نے جس طرح سے یہ ساری چیز حاصل کی اور پھر اس کو ضبط کیا پھر جو انہیں اپنے شیخ سے محبت اور جو شیخ کو ان سے محبت وہ کتابوں میں لکھی نہیں جا سکتی نہ وہ زبانی بیان کی جا سکتی ہے اس کو وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ وقت زمانہ دیکھا ہے حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا اور جنہوں نے حضرت بیگ صاحب کی جوانی دیکھی اس جوانی کو محفوظ کرنا اور یہاں تک پہنچانا یہ بھی ان کے کمالات میں سے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جوانی دی تھی میں تو بچپن کا ان کا ساتھی ہوں لاؤ بالی سا تھا ہم اکٹھے رہتے تھے حضرت جب چلتے تھے تو زمین بھی ہلتی آپ نے وہ جو ٹریننگ کی اس میں بھی آپ فرنٹ رینک میں ہمیشہ رہے اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کس بینک میں تھے حضرت فرسٹ کلاس فرسٹ انجینئر ہیں ماشاءاللہ بی ایس سی سول انجینئرنگ کی دیٹ از این انجینئر ہے, دنیاوی کام بھی بے پناہ کیے, لیکن ان کام وہ کام ان کی اس زندگی میں آڑے نہیں آئے جو ان کا اصلی مقصد تھا, جو شیخ چیز حاصل کی تھی اس کو پہنچانا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب سلسلہ جو ہمارے شیخ تھے وہ کیا ہستی تھے وہ بھی وہی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی نے اپنے شیخ کو دیکھنا ہو تو اس ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں, اور وہ اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہے حضرت شاہ صاحب مدثر العالی کو اور حضرت بیگ صاحب دامت برکات. یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور پھر اس پہ شکر ادا کرو کہ مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی, اس پر مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیر کی ہے جیسے کسی کا ذہن بنتا تھا. اصل میں قرآن مجید کو سمجھنے والے تو صحابہ کرام تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے, جو بھی اٹھے وہ قرآن سمجھا دے, اگر یہ ایسی بات ہوتی تو کتاب ہی آتی, اور کتاب کو سب سے بہتر سمجھنے والے تو وہ لوگ تھے جو فصیح بیان تھے, جن کی یہ زبان تھی, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے, اور پیغمبر بھی ایسے جنہیں نبی آخر الزمان کا خطاب ملا, سب سے پہلے نبوت ملی اور سب سے آخر میں آپ دنیا میں آپ کا ظہور ہوا. جب کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات تھی صرف, اس وقت بھی آ کر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اور اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, آتے وقت, آنے کے بعد اور قیامت تک جو کمالات ہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہیں. جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے ملے, اور یہ کیسے ملے گا, یہ آپ کی جو تیار کردہ جماعت تھی نا اس کو جو تقلید کرے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. کیونکہ آپ فرما گئے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی تقلید کر لو گے یہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں. کوئی طریقہ جو صحابہ کے علاوہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے. صحیح طریقہ وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تھا. اور پھر اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ صحبت اختیار کی, جن کو زیادہ موقع ملا, کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا اور یاد کے لیے چلے گئے, پھر واپس دوبارہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی. کچھ ایسے جو آپ کے ساتھ غزوات میں بھی رہے, آپ کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ میں رہے, ان میں سے کچھ صدیق بن گئے, کوئی عمر فاروق بن گئے, کوئی عثمان غنی بن گئے, کوئی علی المرتضیٰ بن گئے. حضرت صدیق اکبر کے مقام کو اللہ کے نبی نے فرما دیا, بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا اعتقاد ہے اور ایمان ہے, اور یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود ہی شروع کر دیا, انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور یہ بھی نہیں ممکن کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے شروع کیا, ان کو بھی بتایا گیا. اور کس ذات نے بتایا, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا کہ آپ ایسے ذکر. اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی اس ذکر کی, اصل میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن کتاب جو ہے نا کسی اندھے کو جو ہے نا وہ روشنی نہیں عطا کر سکتی. کسی اندھے کو روشنی جو ہے وہ کسی ولی اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے. جب تک کسی ولی اللہ کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا تو ان کو ان کتابوں کے الفاظ جو ہے نا دکھائی نہیں دیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے, اور ان کا زمانہ جو ہے پہلی صدی اور دوسری صدی کے درمیان میں آپ کا انتقال ہو گیا, اور ان کے بارے میں حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو ثریا سے بھی دین کو لے آئے گا, کہتے ہیں کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی ہستی کے مسائل میں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ جس کا اس وقت کے ائمہ اکرام بھی جو ہے نا اعتراف کرتے, آپ کے مخالفین بھی تھے, لیکن اتنا کچھ جاننے کے باوجود, اتنا کچھ احسان اس پوری امت پر ان کا, وہ خود فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا اگر یہ ان کو 2 سال صوفیاء کی صحبت نہ ملتی. اتنی بڑی ہستی جن کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو وجود کانپتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے اس خزانے میں ایک ہیرا اور موتی جو لٹکا دیا. قیامت تک لوگ ان کی تقلید کرنے والے آپ کو ملتے رہیں گے. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوتا اگر مجھے صوفیاء کی صحبت نہ ملتی. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی سمجھ تو تب آئی جب ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. خود امام ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کرم کیا ہوا تھا, اور انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں دین میں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. ان تمام ائمہ اکرام کو تکلیفیں ہوئیں, وہ وقت کے جو خلفاء تھے وہ اپنی مرضی کا ان سے کام لینا چاہتے تھے, انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ظالم کوڑے مرواتا تھا, انہوں نے پیش کی کہ آپ قاضی القضاء بن جائیں, آپ نے انکار فرمایا. اس انکار کی صورت میں کوڑے لگواتا تھا. آپ کے والد کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا تھا, والدہ زندہ تھی اور والدہ کی بے حد خدمت کی انہوں نے, بہت محبت کی. وہ بھی ان کے لیے بہت لمبا قصہ ہے, اس وقت بیان کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جب کوڑے لگا رہے تھے تو ایک دفعہ کوڑا جو ہے نا وہ سر میں لگا اور تھوڑا سا زخم بن گیا, آپ کے آنسو نکل آئے. تو کوئی ساتھ کھڑا تھا, اس نے کہا جب آپ روتے کیوں ہیں, آپ قاضی القضاء بن جائیں. آپ نے فرمایا میں روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوڑے کی تکلیف ہوئی ہے, میں اس لیے رویا ہوں کہ میری ماں جب یہ زخم دیکھے گی تو اس پر کیا گزرے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل, میں نے پھر اپنے شیخ کو دیکھا ہے, ایک ٹانگ کام کرتی تھی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی تھی, اس حالت میں بھی گر کر تشریف لے گئے. آج جب حضرت تشریف لا رہے تھے تو مجھے اپنے شیخ بہت یاد ہے. میں نے کہا حضرت نے اپنے اس محبت کا اپنی ثبوت پیش کر لیا. میں تو حضرت کی خدمت میں پہنچا تھا بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بیگ صاحب کی انگلی پکڑ کی, اور یہ کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ لطائف کریں گے کوئی مراقبات ہوں گے. بس جب حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا بس یہ آخری جگہ تھی جہاں پہنچ گئی. مجھ سے اکثر ساتھی پوچھتے تھے کہ آپ کہاں تک گئے, میں نے کہا میں تو حضرت کی جوتیوں تک کیا نہ تھا پہنچ گئے. مجھ سے بعد میں لوگ آئے, ان کی روحانی بیعت بھی ہوئی. حضرت چلے گئے تھے, حضرت بیگ صاحب بنگلہ دیش میں, اس وقت مشرقی پاکستان تھا. تو میں آتا تھا حضرت کی خدمت میں, میرے سامنے لوگوں کی بیعت ہوتی تھی, مجھے خوشی ہوتی تھی. اس لیے خوشی ہوتی تھی کہ اسی کی بیعت ہوگی جو محنت کرے گا. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر آدمی کو اس ہستی کے سامنے پہنچنا جو ہے تبھی ہے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لے. اور بہت جماعت کے ساتھ محبت تھی, جتنا کچھ کر سکتا تھا میں ساتھیوں کے لیے کرتا رہتا تھا. لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کو کہوں کہ میری بھی بیعت کروا. جب حضرت واپس بیگ صاحب آئے قید سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی بیعت ہو گئی, میں نے کہا نہیں جی. پھر حضرت سے عرض کی, ان کے آنے کے بعد میری روحانی بیعت. کئی سال 20 میں گزر گئے تھے. میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا جس میں یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں بھی مفسرین کی بڑی رائے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب اس کو اللہ اس کو یاد کرتا ہے تو وہ کیسے یاد کرتا ہے. لیکن آپ نے کبھی اندازہ لگایا, میں تو اپنے اللہ کو سانس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہوں. بہت سارے مفسرین لکھے ہیں کہ جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ جو ہے نا وہ جھاڑتے رہتے, معاف ہوتے رہتے, ہر ضرب کے ساتھ اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں. پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ ذکر کرنا جو ہے یہ استغفار ہی کرنا ہے. انہوں نے ان 2 آیتوں سے یہ چیز نکالی ہے کہ اللہ اس کو کیسے یاد کرتا ہے, اس کے گناہ معاف کرتا ہے. اب جتنا آپ ذکر کریں گے آپ دیکھ لیں کہ کتنے گناہ ہیں, اتنی زیادہ آپ کو محنت کرنی ہوگی. और आप करेंगे तो गुनाह माफ होते रहेंगे, और हत्ता कि फिर ऐसा हो जाता है कि इंसान जैसे माँ के पेट से निकलते। अगर इस चीज़ को संभाल ले ये आदमी, तो फिर ये फरिश्ते तो चलते ही चलते हैं ज़ाकरीन के साथ, फिर इसको और क्या इनाम और इकरामात नवाजी जाएंगे दुनिया में। अब आखिरत का आप अंदाज़ा लगा लें, उसका भी अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया कि मैं वो इनामात दूंगा जब ये मेरे लिए उठता है। हालांकि हमारा उठना क्या है, मैक्सिमम 4 नफर या 8 नफर, लेकिन उसको फरमाया कि मैं ऐसा कुछ दे दूंगा कि वो किसी आंख ने ना देखा है ना किसी कान ने सुना है। और वो क्या इनामात होंगे जन्नत में हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में ले जाए। और कामिल ईमान जो है ना वो, लेकिन मैं तो आलिम नहीं हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ईमान कामिल जो है ना वो होता ही नहीं है जब तक किसी अल्लाह वाले की खिदमत में जाए नहीं। और फिर उसकी कामलियत की वजह यह है कि ताजीम अकीदत और मोहब्बत उसमें आ जाए, फिर वो जो कह दें उसमें आमन्ना उसन्ना। मैंने अगले दिन भी बयान किया, हजरत शाह साहब ने फरमाया एक दफ़ा कि अगर शेख के साथ कोई हज के लिए जा रहा है बड़े शौक से, शेख की पूरी तवज्जो के साथ पूरी इजाज़त के साथ, जब वो जद्दा पहुँचता है तो शेख फरमाते हैं कि आप वापस चले जाए। जब वो वापस आ जाता है तो उस हज से ज़्यादा उसको सवाब मिलता है, क्योंकि उसने शेख का कहना मान लिया। तो यहाँ शेख के कहना मानने से बात बनती है। आपने जब कह दिया कि लताइफ हो गए, कुछ हजरात जब ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, डॉक्टर बन गया, PhD कर ली, तो फिर उसको बड़े सवाल आ जाते हैं कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है इस तरह का, वो कहते हैं जी सांस लेने वाला ये जिक्र किधर है, हालांकि किताबों में तो बहुत लिखा है। एक बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं जिन्होंने हजरत इमाम अबू हनीफा की सवान उमरी लिखी है, और लोगों ने बहुत लिखी है, हजरत इमाम आजम पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, ये किताब माजी करीब में लिखी गई। वो जो मुफ्ती साहब थे ना, एक नहायत गरीब आदमी थे सैयद ख़ानदान के। उन्होंने फिर अल्लाह ताला ने जब उनका दिल फेरा ना, तो वो स्कूल में पढ़ते थे, फिर वो स्कूल ख़त्म किया, वो जो अंग्रेज़ी लिबास था, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक़्त अंग्रेज़ों का असर व नफूस था, वो सारा छोड़ छाड़ के ना उन्होंने फिर मदरसे में दाखिला ले लिया। अल्लाह की शान उन्हें हजरत, अजीब बात है, उस दिन भी मैं नाम ले रहा था तो फिर भूल गया, शेखुल इस्लाम थे हजरत हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से उनकी जब मुलाकात हुई तो इन्होंने अर्ज़ किया कि जी मुझे बैत कर लें। आपने बैत कर लिया। उन लिखते हैं कि मुझे हजरत ने ना जिक्र जाहिर की भी तलकीन की और जिक्र खफी भी सिखाया। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज इधर पाकिस्तान में शुरू हुई, ये हमारे अकाबरीन सारे ये करते थे, और जितने पुराने अकाबरीन थे वो दोनों चीज़ें करते थे। जिक्र जात जिसमें आप हमारे हजरत ने भी 5 तस्मियाँ मुकर्रर फरमाई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की 5 तस्मियाँ, इस्तिग़फ़ार की, कलमा शरीफ, और जितना आप पढ़ सकें। लेकिन ये काम भी वो करते थे जो कोने में बिठा के वो कहते हैं कि मुझे अंधेरा करके, तो हजरत जो है तलकीन फरमाते थे जिक्र खफी। कहते हैं कि मेरा सीना ऐसा खुला कि मुझे फिका के साथ मोहब्बत हो गई। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ये जाहिरी फिका पर अमल करना उस वक्त आसान होता है जब ये सीना मुनव्वर हो जाए, वरना मसले की समझ ही नहीं आती। और इसका सीखना मैं हकीकत से कह रहा हूँ कि मौलवी हजरात के लिए अज हद ज़रूरी है, वरना जहाँ जिक्र की आयत आती है ना, तो मुफ्ती साहब उसके जिक्र के तो कई माने हैं, वो उस माने को लेता है जो उसे पसंद है। ये पसंद व नापसंद की चीज़ नहीं है, ये इसको उसी तरह से लेना है जिस तरह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ली। और एक मैं सब साथियों के लिए, खसूसन अपने जो हमारे उलमाए हजरात हैं, उनके लिए मैं अपने शेख रहमतुल्लाह अलैह के एक वजीफ़ा बता दूँ। अक्सर मौलवी जब आपकी खिदमत में आते थे तो वो अपनी माली परेशानी की शिकायत करते थे, तो आप फरमाते थे कि आप अपने खुतबे में सहाबा किराम की मुनाकबात बयान किया करें, आपकी माशी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। आज वक्त की ज़रूरत है कि हम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का चर्चा अपने घर से लेकर मंडी तक करें। ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए कि सिद्दीक अकबर क्या चीज थे, सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम था, हजरत उबैदुल्लाह बिन अल जराह रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम था। और जिनको यानी हम तो अपनी जुबान से नहीं कह सकते, वो जो साहबे किराम नहीफ व नजार थे, उन्होंने बड़े बड़े शहनशाहों के ताज उतार दिए, पेट पर पत्थर बांधकर, पेट पर पत्थर बांधकर बड़े बड़े शहनशाहों के ताज उतारे। उनकी जरब ऐसी थी कि फिर उससे कोई बच नहीं सका। और वो वजह क्या थी, उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मुतय्यन फरमाया, और रास्ता वही है जो सहाबा का रास्ता है, बाकी सारे रास्ते गलत हैं। इस रास्ते को अपना लें, इसी रास्ते को हमारे आइम्मा इकराम ने अपनाया। मैंने दो की मिसाल आपको दी है, तारीख भरी पड़ी है कि उन्होंने ज़हरी इल्म हासिल करने के बाद फिर ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ जाए, और फिर उलमाए देवबंद के लिए तो हजरत का वजूद जो है अभी माजी करीब में यूँ समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से बाद में हजरत दुनिया से गए, उनकी कब्र पर हम हाजिर हुए। आप यकीन करें कि परिंदे तो होते हैं ना, हर जगह होते हैं, आवाज़ आती है, लेकिन उनके मज़ार पर किसी परिंदे की भी आवाज़ नहीं आती, वो भी खामोशी से बैठ रहे हैं। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने के बाद जो ये रूहानियत सीखी ना, ये सब उसका फैज था। और इस रूहानियत के बादशाह शहनशाह मेरे और आपके शेख हजरत बेग साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सच्ची बात है हजरत को मैं जब घर में छोड़ने इशराक के बाद जाता हूँ, फिर मैं काफ़ी देर तक रोता रहता, अल्लाह तो मेरे शेख सेहत काम रहा आज रहता, वो आखिर उदावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।